الله من الشيطان البعيد الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي المؤمنين وارث الصالحين شيخ المستصرخين غياث المستغيثين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين اللهم إنا نشكو إليك فقر نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتضاهر الزمان علينا فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب المعارف السكينة المدفون بأرض المدينة النبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي المضطربي الأبطحي البدحي الطعامي الغيازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المصدق والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد المعصومين المنتدبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية القائمة على أعدائهم وغاسبي حقوقهم وفترتهم ومنكري فضائرهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد جاء بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أفضل المسلمين أمري حبيب كافر مشرکوں اور بیدینوں سے یہ فرما دیجئے کہ میری نمازیں ہیں، میری عبادتیں ہیں، میری مناسک، میری زندگی، میری موت، یہ سب اللہ کے لیے، میرے وجود کا اصل مرکز پروردگار عالم ہے، وہ ذات جو وحدہ لا شریک ہے، اور میں اس امر کے اسی کی طرف سے مامور ہوں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والوں میں سب سے پہلی فرد ہوں۔ عزیزان محترم، اس آیۃ کریمہ کے ذیل میں گفتگو چل رہی ہے قانون مرکزیت اور اسلام۔ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ توحید اسلام کی تعلیمات میں، اسلام کے مرکزی اصولوں میں سے اس اہم ترین اصل کا نام ہے جس میں مرکزیت کے سارے پہلو اور سارے عنوانات سمٹے ہوئے، اور پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ جس طرح کائنات کی تمام مخلوقات اس مرکز توحید سے وابستہ ہیں، اسی صورت سے انسان جو اشرف مخلوق ہے وہ بھی اسی مرکز توحید سے وابستہ ہے۔ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، پروردگار عالم نے جتنی بھی چیزوں کو وجود عطا کیا ہے، ہر چیز خواب نہ خواب اس مرکز توحید سے وابستہ ہے۔ قرآن میں آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ ارشاد کس لیے کہ تم ان کی تسبیحوں کو سمجھتے نہیں، لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کو تلقین کرتا ہے، تو یہ ان کی مرکز توحید سے وابستگی کی دلیل۔ مالک یہ چاہتا ہے کہ انسان جو اشرف مخلوق ہے وہ بھی اسی مرکز سے وابستہ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی بقا، انسان کی زندگی، انسان کی فلاح، انسان کی نجات، انسان کی تمام تر سعادتیں، انسان کی تمام تر کامیابیاں، ان سب کا دار و مدار مرکز توحید سے وابستگی ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج یہ دور نئی نئی ایجادات کا ہے. دنیا میں کتنی کمپنیاں اور فیکٹریز موجود ہیں جو طرح طرح کی انسانی ضرورتوں کی چیزیں بنا بنا کے بازار میں سپلائی کرتی ہیں. یہ سارے کے سارے پروڈکٹ جو بازار میں آتے ہیں، چاہے وہ روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں اور یا پھر مخصوص استعمال کے ہوں، یہ سب کے سب بازار میں آتے ہیں تو اپنے ساتھ ساتھ ایک وارنٹی اور ایک گارنٹی بھی لے کے آتے ہیں. توجہ، یہ وارنٹی اور یہ گارنٹی کون دیتا ہے؟ استعمال کرنے والے دیتے ہیں، فروخت کرنے والے دیتے ہیں، سپلائی کرنے والے دیتے ہیں، کون دیتا ہے وارنٹی اور گارنٹی؟ وہ کمپنی دیتی ہے جس نے اس پروڈکٹ کو وجود عطا کیا ہے، جو اس پروڈکٹ کو عالم وجود میں لائی ہے، عالم اختراع میں لائی ہے، جس نے اسے بنایا ہے وہ اسے وارنٹی اور گارنٹی دیتی ہے. تو عزیزان محترم، ایک معمولی سا پروڈکٹ اس کا بھی ایک مرکز ہوتا ہے اور وہ اس مرکز سے وابستہ رہتا ہے، تو اس مرکز سے اسے ضمانت ملتی ہے زندگی کی، اس مرکز سے اسے ضمانت ملتی ہے خراب ہو جانے پر اسلام کی. توجہ، یعنی اس پروڈکٹ کی حیات بھی اس مرکز سے وابستہ ہے اور اس کی اصلاح بھی اسی مرکز سے وابستہ ہے. پروردگار نے کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا خالق میں ہوں، جب تک مجھ سے وابستہ ہو گے تمہاری زندگی بھی باقی رہے گی، تمہاری اصلاح کا عنوان بھی قائم رہے گا. اور انسان اگر مرکز توحید سے وابستہ ہو جائے تو اسے لافانی زندگی ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز جس مرکز سے وابستہ ہوگی، اس مرکز کی جو خصوصیت ہوگی، اس کے شامل حال ہو. میں آسان لفظوں میں عرض کروں کہ مرکز اگر عارضی نوعیت کا ہے، وقتی نوعیت کا ہے، فار اے ٹائم بینگ ہے، تو اس مرکز سے جو زندگی ملے گی، جو بقا ملے گی، وہ بھی عارضی نوعیت کی ہوگی. اس کا عنوان وقتی عنوان ہوگا، لیکن اگر کوئی دائمی مرکز ہو، ابدی مرکز ہو، تو بقا سے جو زندگی ملے گی وہ دائمی نوعیت کی ہوگی، ابدی نوعیت کی ہوگی. اب سمجھیے کہ شہداء مرنے کے بعد فنا کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ وہ اس مرکز پہ جان دیتے ہیں جہاں سے ان کو پیدا کیا گیا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. جنہوں نے اپنے مرکز پہ جان دیے انہیں مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس مرکز پہ جان دیے جو دائمی زندگی کا مرکز ہے، لہذا ان کی زندگی بھی دائمی ہے، چاہے وہ محسوس نہ کر سکو. انسان کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ اپنے حقیقی مرکز سے وابستہ ہے، وہ مرکز مرکز توحید. یہ انسان کا فائدہ ہے. اسی فائدے کی طرف حضرت نے فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، انسان کے فائدے کی بات ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ ہم مرکز توحید سے وابستہ ہوں یا نہ ہوں، اس میں نفع نقصان کس کا ہے؟ اللہ کا. عزیزان محترم، ہم اس کی وحدانیت کا کلمہ پڑھے نہ پڑھے، اس سے اس کی ربوبیت پہ، اس کی الوہیت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو کتنے بار کی مخلوق ہیں، وہ تو اب ازل سے، روز ازل سے، جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس وقت سے خدا ہے. ہم آج ہیں، کل نہیں ہوں گے. ہم نہیں ہوں گے پھر بھی وہ خدا رہے گا. ہمارے کلمے کا، ہماری توحید کا، ہمارے اقرار بیداریت کا مقام نہیں ہے. ہم کلمہ پڑھے نہ پڑھیں، ہم اس کی نمازیں پڑھے نہ پڑھیں، ہم اس کے روزے رکھیں نہ رکھیں، ہم اس کی عبادت کریں نہ کریں، ہم اس کی بندگی کریں نہ کریں، ہم لا الہ الا اللہ کہیں نہ کہیں، وہ خدا تھا خدا ہے خدا رہے گا. نہ ہمارے کہنے سے خدا ہوا ہے اور نہ ہمارے چپ رہ جانے سے وہ خدا سے باہر ہو جائے گا. چپ خدا تھا خدا ہے خدا رہے گا بے نیاز ہے. اور اسی بے نیازی کا پہلو اس نے ان بندوں کیا رکھا ہے جو اس سے وابستہ ہے, جو اس سے وابستہ ان کیا میں رکھا ہے. چنانچہ پیغمبر کو دیکھیں جس طرح ہم لا الہ الا اللہ کہنے نہ کہیں وہ خدا تھا خدا ہے خدا رہے گا, اسی صورت سے ہم محمد رسول اللہ کہنے نہ کہیں پیغمبر اللہ کے رسول تھے اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول رہیں گے. اور جو پہلو تو اس نے اپنی بے نیازی انہیں بھی دی, وہ خدا ہے خدا تھا خدا رہے گا چاہے ہم لا الہ الا اللہ کہنا کہیں. اسی طرح سے محمد رسول اللہ ہم پیغمبر کی رسالت کلمہ پڑھیں نہ پڑھیں وہ اللہ کے رسول تھے اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول رہیں گے. بات ابھی ختم ہوئی اور آگے بڑھتے ہیں. علی بھی اسی نور کا ایک حصہ ہے, چنانچہ ہم علی کو ولی خدا کہنا کہیں علی اللہ کے ولی تھے علی اللہ کے ولی ہیں علی اللہ کے ولی رہیں گے. انکار نہیں ہوتا اور کسی کی اعتراض کا وہ محتاج نہیں ہوتا. جو سچائی ہے وہ ہے, جو حقیقت ہے وہ ہے. حقیقت اور حقانیت نہ کسی کے قبول کرنے کی محتاج ہوتی ہے اور نہ کسی کے اعتراض کو اس کا انکار ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہ رات کا وقت ہے, میں ممبر سے آپ کے سامنے کہوں کہ رات کا وقت دن کا وقت ہے, میرے بات مانیے گا. میں اگر اس کو دن کا وقت کہوں تو یہ میرے کہنے سے دن کا وقت ہو جائے گا. سب جانے دیجیے روشنی نور بل جل رہے ہیں, چراغ روشن ہے. اگر میں ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے مجلس کا انتظام کیا ہے مومن ہوئے کیا اچھا ہوتا ہے کہ وہاں یہاں کچھ ٹیوب لائٹس کا بندوبست کر دیتے ہیں, کچھ بلب روشن کر دیتے, بڑھا دیا ہے. روشنی ہے بقدر کافی. اگر میں روشنی کا انکار کروں میں اندھیرے کا دعویٰ کروں تو میرے انکار کرنے سے روشنی کا انکار ہو جائے گا. اچھا دوسری حقیقتوں میں اور روشنی کی حقیقت میں ایک فرق ہے. دوسری جتنی بھی حقیقتیں اگر لگاتار ان کا انکار کیا جائے انکار کیا جائے تو ہو سکتا ہے سننے والا شکل مبتلا ہو جائے, لیکن روشنی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے انکار سے کبھی بھی اس کا انکار نہیں ہوتا. روشنی کیسی حقیقت ہے, اس کا جتنا انکار کیجیے گا کبھی اس کا انکار نہیں ہوگا. ہاں انکار ہوگا کس چیز میں اگر لگاتار کہتا ہوں کہ صاحب اندھیرا ہے اندھیرا ہے اندھیرا ہے, روشنی کا انسان بھی روشنی کے انسان بھی, شاید پہلی مرتبہ آپ سمجھیں کہ غیر سنجیدہ سے گفتگو ہو رہی ہے, دوسری مرتبہ سمجھیں شاید بیزار کر رہا ہوں. لیکن اگر لگاتار میں کہوں تو آپ سوچ کے مجبور ہو جائیں گے کہ لگتا ہے ان کی آنکھوں میں یہ نور بھی دکھاوے گا. آنکھوں میں روشنی نہیں, آنکھوں میں نور نہیں. اگر آنکھوں میں نور ہوتا تو انہیں یہ روشنی نظر آتی. اس سے ایک نتیجہ نکلا کہ نور کے انکار سے نور کا انکار نہیں ہوتا ہے بلکہ انکار کرنے والے کی بینائی کا انکار ہوتا ہے, انکار کرنے والے کی آنکھوں کا انکار ہوتا ہے, انکار کرنے والے کی بصارت کا انکار ہوتا ہے. عزیزان محترم اللہ نے اپنے بارے میں کہا اللہ نور سماوات بالاس, پیغمبر نے کہا انا افضل ما سرت اللہ نوری, اور علی کے بارے میں کہا انا فاعلکم من نور واحد. تو اللہ بھی نور, پیغمبر بھی نور, علی بھی نور. عزیزان محترم اب انکار کرنے والا انکار پہچانت کرے تو اس سے اللہ کے وجود کا انکار نہیں ہوگا, انکار رسالت کرے اس سے پیغمبر کی رسالت کا انکار نہیں ہوگا, انکار ہدایت کرے اس سے علی کی ہدایت کا انکار نہیں ہوگا. اس کے عقیدے کا انکار ہوگا, جو بلاغت کا انکار کرے گا بات آگے کی طرف کروں کہ وہ نور کی خصوصیت بھی کہ نور کو نور ہی پہچانتا ہے, روشنی کر کے بس ان کو روشنی معلوم کر سکتی ہے, مادہ نہیں محسوس کر سکتا. آپ کتنے ہیں جی لوٹ کے بعد یہ جواب آج کہہ رہا ہوں, آج کے دور میں یہ بات کر رہا ہوں جب سائنس بھی اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ ہر چیز کا ایک وزن ہوتا ہے, روشنی کی اپنا ایک وزن رکھتی ہے اور تاریکی بھی اپنا ایک وزن رکھتی ہے. یہ بات پہلے انسانوں کے ذہن میں تھی کہ ایک کرن اس کا بھی کوئی ویٹ ہوتا ہوگا, اندھیرا اس کا بھی کوئی ویٹ ہوتا ہوگا. سائنس آج ترقی کرتے کرتے اس مرحلے میں پہنچی ہے تب اس کو پتا چلا ہے کہ روشنی کا بھی ایک پد ہوتا ہے, تاریکی کا ایک پد ہوتا ہے, لیکن ہمارے لاکھوں لاکھ سلام ہمارے علم معصوم پر. آج سے 1400 سال پہلے ہمارے چوتھے امام نے صحیفہ کاملہ دعاؤں کے پیرائے میں کیسے کیسے علمی اور سائنسی رموز و اسرار اور حقائق کو ہماری ہمیں تعلیم کر دیے. دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ بس ایک بندہ خدا ہے جو مسلے پہ بیٹھے تھے بیٹھا ہوا اپنے محبوب سے راز و نیاز کر رہا ہے, لیکن یہ راز و نیاز نام و نیاز ہے جس میں زندگی کے حقائق کو ہمارے تعلیم کیے جا رہے ہیں. چنانچہ امام کی دعا اٹھا کے پڑھے اسی دعا میں یہ فکر ہے, اے وہ ذات کہ جو روشنی کے وزن کو جانتی ہے اور اے وہ ذات کہ جو تاریکی کے وزن کو جانتی ہے. ان کی سمجھ میں آج یہ بات آئی, ہم نے پہلے بتا دیا تھا. تو جب تاریکی بھی وزن رکھتی ہے روشنی بھی وزن رکھتی ہے تو اس کے بعد وہ کیسے پتا چلے؟ وزن پتا چلانا ہے تار کسی طرح سے دن کا وقت ہو جب دھوپ نکلی ہوئی ہو تو کہیں جاؤ بھیا ذرا دھوپ میں ایک گھنٹے کے لیے کھڑے رہو اور ایک گھنٹے کے بعد آنا تو بتانا کہ سورج کی ایک کرن کتنی وزن کی ہوتی ہے. وہ شخص جائے گا ایک گھنٹہ کے دن بھر میں کہاں رہے گا اور کتنے ہی بڑے تنوع کوش کا مالک کیوں نہ ہوگا. جب واپس آئے گا تو یقین کیجیے کہ وہ سورج کی ایک کرن کا بھی وزن نہیں بتا سکتا. ہم نے پورے دن کھڑے رہ کر اپنا ہاتھ دھوپ میں آسمان کی طرف بلند رکھا لیکن اس میں کوئی وزن نہیں محسوس ہوتا. ایسا ہم کیسے پتا چلا تھا؟ اگر تعزن نہ ہو تو آپ انہیں ہاتھوں سے تو توتے ہیں وزن کا اندازہ لگاتے ہیں کتنی وزنی ہے کتنی وزنی نہیں. تو آپ ہم ایک بار سورج کی ایک گھنٹے کی وزن نہیں پتا چلا. اچھا آپ نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے سورج کی کرن کا وزن بتانا چاہا پتا چلانا چاہا تھا. جائیے واپس جائیے جائیے اور اب اپنے ہاتھوں کو سورج کے مقابلے میں لائیے بلکہ اپنی آنکھوں کو سورج کے مقابلے میں لائیے اپنی آنکھوں کو سورج کے مقابلے لائیے. جیسے ہی آپ آنکھوں کو سورج کے مقابلے لائیں بلکہ فوراً چپک جائیں بلکہ فوراً چپک جائیں اب وزن پتا چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ سورج میں بھی ہے نور اور آنکھوں میں بھی ہے نور. توجہ, سورج میں بھی ہے روشنی آنکھوں میں بھی ہے روشنی, ادھر بھی نور ادھر بھی نور. سورج میں جو نور ہے وہ نور ہے کبھی اور آنکھوں میں جو نور ہے وہ ہے نور ضعیف. چنانچہ جب نور کبھی کی چھوٹ نور ضعیف پہ پڑے گی تو اس کے وزن سے پلکیں چھکے گی, اس کے وزن سے پلکیں چھکے گی تو ہاتھ نہیں پتا چلا سکا. اس لیے کہ مادی تھا, آنکھوں کو وزن پتا چل گیا اس لیے کہ نورانی تھی. یہ حقیقت ہے کہ نور کے وزن کو بس نور پہچانتا ہے, نور کے وزن کو بس نور سمجھ سکتا ہے. اب سمجھئے پیغمبر نے کیوں کہا تھا کہ اللہ کو کسی نے پہچانا سوائے میرے اور علی کے, مجھے کسی نے پہچانا سوائے اللہ کے اور علی کے, اور علی کو کسی نے پہچانا سوائے اللہ کے اور میرے. اس لیے کہ اللہ حضور سماوات و الارض انا اول ما خلق اللہ نوری انا معلیکم من نور واحد. اللہ کی نور پیغمبر کی نور علی کی نور اور نور کو بس نور پہچان سکتا ہے. اس سلسلے میں خصوصی اہتمامات کیے ہے کہ ان کا پورا وجود انسان کی بھلائی کے لیے، انسان کی بقا کے لیے، انسان کی نجات کے لیے، زندگی بھی نہیں پھر ہدایت بھی چلا. باقی میں سمجھتا ہوں گا کہ پروردگار عالم نے انہیں بھی مرکز بنایا ہے، انہیں بھی مرکز بنایا ہے. اور یہ کس کس اعتبار سے گفتگو انشاءاللہ بات کی مجلسوں میں آئے گی. تو عزیزان محترم، انہوں نے خصوصی توجہ رکھی ہے اس پر، اس مسئلے پر کہ کائنات مرکز توحید سے وابستہ ہے، اور اس مرکز کی نشو و اشاعت، اس مرکز کے تحفظ، اس مرکز کے دفاع، اس مرکز کی بقا کے سلسلے میں انہوں نے ہر طرح کی محنت، مشقت، چاہشانی کے ساتھ ساتھ قربانیاں دی. اور کبھی اس مسئلے میں کسی سے سمجھوتا نہیں کیا. یہ تنگیر اب میں آپ کے ذہنوں کو جگانا چاہتا تھا. عزیزان محترم، چنانچہ ان کی زندگی کا کل ہم و غم یہ تھا، ان کی زندگی کا کل مقصد یہ تھا کہ لوگ مرکز توحید کی طرف آئے. توحید سے قریب کرنا ان کا مقصد تھا، توحید سے دور کرنا ان کا مقصد نہیں تھا، توحید سے دور کرنا ان کا مقصد نہیں تھا. عزیزان محترم، جو لوگ بھی اہل بیت کو اللہ سے الگ کر کے سمجھنا چاہتے ہیں، جو ولایت کو توحید سے الگ کر کے سمجھنا چاہتے ہیں، جو نبوت و رسالت کو ولایت سے الگ کر کے سمجھنا چاہتے ہیں، عزیزان محترم، وہ مکسچر آف اپوزٹ ہیں. نہ انہوں نے دین کو سمجھا ہے، نہ مذہب کو سمجھا ہے، نہ توحید کو سمجھا ہے، نہ ولایت کو سمجھا ہے. کو ہمیشہ ذہن رکھیے گا کہ اللہ قائد اللہ شریف، پیغمبر، مولائے کائنات، ائمہ طاہرین، یہ پورا دین، یہ پورا دین طول میں پایا جاتا ہے، عرض میں نہیں ہے. طول عرض مطلب سمجھتے ہیں، ایک چیز ہے لمحہ اور ایک چیز ہے چوڑا. یعنی اللہ بھی ہے، اس کے بغیر پیغمبر بھی کھڑے ہیں، دوسری طرف علی بھی کھڑے ہوئے ہیں. نہیں، یہ عرض نہیں ہے، یہ عرض ہے چوڑا. یعنی یہ اللہ کو لے لو، یا علی کو لے لو، یا پیغمبر کو لے لو، توجہ، ایسا نہیں ہے. لمحہ ہے اللہ مرکز عام، اللہ حدث اصلی، اس سے پہلے پیغمبر، اس سے پہلے علی. یعنی شروع کرنا ہے علی سے، علی کو ساتھ دو پیغمبر تک، پیغمبر کو ساتھ اللہ کا. چنانچہ اللہ نہ پیغمبر سے جدا ہے، نہ پیغمبر علی سے جدا ہے. جو لوگ علی کو پیغمبر کے مقابلے میں لاتے ہو، یا پیغمبر اور علی کو اللہ کے مقابلے میں مان جاتے ہو، سمجھئے کہ انہوں نے اسلام کو سمجھا ہے، مذہب کو سمجھا ہے. ہم مکتب توحید سے الگ کر کے نہ علی کو سمجھ سکتے ہیں، نہ پیغمبر کو سمجھ سکتے ہیں. بات میں دوہرا رہا ہوں، اور اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ اگر صرف اور صرف اظہار فن مقصود ہوتا، خطابت کا لوہا منوانا آپ سے مقصود ہوتا، تو ایک بات کہنے کی بات آگے بڑھ گئی. لیکن عزیزان محترم، جو بات اہم ہوتی ہے جب تک ذہن میں اتر جائے اسے بار بار دہرایا جاتا ہے، دہرانا چاہیے. اور یہ میرا دستور نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ بھی اہل بیت کی تعلیم ہے. آپ قرآن پڑھیں، ایک جگہ اس نے جناب موسیٰ و فرعون کا واقعہ بنا دیا، بیان کر دیا کافی نہیں تھا، ایک جگہ اس نے موسیٰ و فرعون کا واقعہ بنا دیا کافی تھا، لیکن پورے قرآن میں کتنی جگہوں پہ جناب موسیٰ جناب فرعون کا واقعہ بیان ہوا ہے، کتنی جگہوں پہ بیان ہوا ہے؟ عزیزان محترم، یاد یہ کہ یہ قرآن میں اضافے ہیں، اس بات ہے کہ جب ایک مرتبہ ایک بات ہو گئی تو دوسری مرتبہ پھر وہ بات اس کا کوئی مفہوم ہونا چاہیے، کوئی مقصد ہونا چاہیے، جب یہ طے ہے کہ قرآن میں ایک زیر ایک زبر ایک پیش وہ بھی اضافی نہیں، تو جتنی جگہوں پہ اس نے موسیٰ و فرعون کا واقعہ بیان کیا ہے مانیے کہ اس کی ضرورت تھی تب بیان کیا ہے، جو بیان کیا ہے اتنی مرتبہ اتنی کثرت سے، یہ میں نے اس واقعے کی مثال اس لیے پیش کی کہ سب سے زیادہ یہی واقعہ جو قرآن میں سب سے زیادہ اسی کی تکرار ہوئی، اسی کو ریپیٹ کیا قرآن نے، تو مانیے کہ قرآن ہمیشہ مقصد کو سامنے رکھتا ہے، جس اہم ترین مقصد کے تحت جناب موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے، جب تک وہ بات ایک دنوں تک پہنچ نہ جائے، دنوں کی گہرائی کو اتر نہ جائے، اس کو دہراتے رہے ہیں، یہ جملے میں نے جو تکرار کیے ہیں اس لیے تکرار کیے ہیں کہ بات ذہنوں تک پہنچے کہ ہم جب علی کہتے ہیں تو یہ وہ علی نہیں ہے جو اللہ سے ہے، اور جب ہم اللہ کہتے ہیں تو یہ وہ اللہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ علی ہو، توجہ نہیں، توحید رسالت کے ساتھ، اور توحید و رسالت امام کو ہدایت کے ساتھ، یہ ہے اصل مطلب، یہ ہے مطلب توحید، اور اسی مطلب توحید کی تبلیغ و نشر و اشاعت کے سلسلے میں انہوں نے قربانیاں دی، چنانچہ کہیں پہ بھی کسی کو مس گائیڈ ہونے کا اتنا تبھی موقع نہیں، آپ دیکھیں کہ ایمہ اور معصومی جب ضرورت پڑتی تھی تو معجزے دکھاتے تھے، نہیں دکھاتے کتنے معجزے دکھائے، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ بھی کیا ہے، معجزے سے تعلیم کرنی پڑی، لیکن ادھر کوئی معجزہ دکھایا، فوراً مصلی بچھایا اور دو رکعت نماز بھی پڑھی، تاکہ کائنات پر اپنے اختیار و تصرف کو ثابت کر دیں کہ تو بھائی پوری کائنات میں مجھے ہدایت حاصل ہے، ہدایت سے فیکٹری نہیں حاصل ہے، مجھے دکھایا اپنے تصرف کی حدوں کو ثابت کرنے کے لیے، مصلی بچھا کے نماز پڑھی اپنی بندگی کو ثابت کرنے کے لیے، انہیں دیکھ کے نہ سمجھ لینا کہ ہم خدا ہیں، نہیں یہ خدا کا دیا ہوا پاور ہے، اس کا دیا ہوا اختیار ہے جس سے ہم معجزہ دکھا رہے ہیں، جانچے معجزے کے ذریعے سے کائنات میں اپنا تصرف ثابت کیا ہے اور مصلی بچھا کے اپنی بندگی کا ارادہ فرمایا، واقعہ بڑے بڑے، اور یہی ہے تمام مولا کائنات بھی ہمیں ملے گا، علی سے بڑا موحد کون پیغمبر کے بعد، توجہ، چنانچہ علی نے عمل بھی مرتبہ توحید تلفہ کیا اور قول بھی مرتبہ توحید تلفہ کیا، عمل بس میں بھی مرتبہ توحید تلفہ کیا ہے اور رز میں بھی مرتبہ توحید تلفہ کیا ہے، بس میں مرتبہ توحید تلفہ کہاں کیا، ان مواقع میں سے ایک موقع شب ہجرت کا ہے، نہیں ہے شب ہجرت، علی سو رہے ہیں، علی سو رہے ہیں، چین کی نیند سو رہے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر کہیں کسی کو نیند آتی ہے جہاں کسی ہوئی ہو، عزیزان محترم ذرا سا ٹینشن ہو جائے، انسان اسٹریس کی کیفیت پہ ہو تو نیند ہوا ہو جاتی ہے، جیدائے کے دشمن نے محاصرہ کر رکھا ہو، 360 قبیلے، ہر قبیلے کی کم سے کم ایک تلوار مان لے تو 360 تلواروں کا محاصرہ، 360 تلواروں کے محاصرے میں سو جانا، عزیزان محترم مجھے کہنے دیجیے جملہ کہ نرم بستر پہ سو رہنا ہر ایک کا کام ہے، تلواروں کے سائے میں سونا یہ علی کے بڑی کام، اور اس طرح سے سو رہے ہیں کہ قدرت بھی فخر کرتی ہے, مباہات کرتی ہے.
فرشتوں سے خطاب ہوتا ہے کہ جاؤ جا کے علی کو مبارکباد دو.
البتہ اس سے پہلے پروردگار عالم نے جس وقت فخر کیا ہے مولا کائنات کے اس سونے کے انداز پہ, تو فرشتوں سے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو ایک بھائی اپنے بھائی پہ اپنی جان نثار کر کے سو رہا ہے,
ایک بھائی اپنے بھائی پہ جان نثار کر کے سو رہا ہے, قربانی کی کتنی بڑی منزل
ہے. تمہیں کوئی ایسا کہ جو اپنی جان اپنے بھائی پہ قربان کر دے؟ تمام فرشتوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ پالنے والے تو نے جو زندگی جو حیات ہمیں دی ہے
جتنی بھی ہو
ہم یہ چاہیں گے کہ تیری عبادت پہ بس, تیری بندگی میں بس. فرشتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے, اپنی جان قربان کرنے کے لیے, اپنی زندگی ایک دوسرے کو بخشنے کے لیے تیار نہ ہوئے
کہ اچھا اگر تم میں یہ جوہر نہیں پایا جاتا
جاؤ اور جا کے علی کو مبارک بات.
اے بھائی
جو اپنے بھائی کے اوپر اپنی جان قربان کر کے سو رہا ہے, فرشتے آئے اور آنے کے بعد اس
پلنگ کا طواف کیا جس پہ علی سو رہے ہیں. طواف کرنے کے بعد یہ جملے سلام زیادہ کیے,
بخن بخن لگا جب
مبارک ہو مبارک ہو اے ابو طالب کے لال, آپ کا یہ سونا کتنا عظیم ہے
کہ قدرت اس سونے میں فخر کر رہی ہے.
فرق محسوس کیا کتنے بڑے بڑے عبادت خدا آنے سے,
کہ ان کی عبادتیں بھی اس لائق نہیں کہ پروردگار عالم اسے منہ لگائے,
پر علی کا سونا بھی ایسا ہے
کہ قدرت پہ فخر کرتی ہے. فرشتے بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ ان لفظوں میں بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب, یہ لفظ سنیے اور اپنے کانوں میں محفوظ رکھیے گا, اس لیے کہ پھر یہی لفظ ہیں جو دوہرائی جائیں گی.
کہاں دوہرائی جائیں گی؟
سن 10 ہجری میں خدیر کے میدان میں.
توجہ, یہاں فرشتوں نے دوہرایا ہے,
وہاں منافقین نے دوہرایا ہے,
چنانچہ وہاں بھی علی کو مبارکباد دی گئی.
تو یہی جملہ تھا بخن بخن لکا یا ابن ابی طالب. توجہ,
بخشن بخشن لگا جب نامی طالب, ہم نے کہہ رہے دیئے
کہ جادو وہی ہے جو سر چڑھ کے بولے
مبارک باپ دی جا رہی ہے علی کو,
نام دیا جا رہا ہے علی کے باپ ابو طالب کا,
نام دیا جا رہا ہے ابو طالب کا. گویا کائنات نے اللہ نے یہ انتظام کر رکھا ہے کہ علی کی جو بھی عظمت ہوگی
اس کا سہرا ابو طالب کے سر میں لے گا.
عملی دفاع, بزم میں اور عملی دفاع بزم میں کبھی کسی منکر توحید کو علی نے بچ کے جانے کا موقع ہی نہیں دیا. کبھی کسی بھی منکر توحید کو علی نے معاف کیا ہی نہیں. میں نے مثال پیش کی دقت نظری کی, نظری خدائی کو کہہ رہا علی نے کہا اچھا جا رہا جب تجھ میں چھوڑ دیا نہیں جلا دیا اس کو. کسی بھی منکر منکر توحید چاہے وہ عامر بن عبد کی شکل میں سامنے آیا ہو, مرحب کی شکل میں سامنے آیا ہو, اندر کی شکل میں سامنے آیا ہو, کسی بھی شکل میں منکر توحید سامنے آیا, علی نے اسے کبھی معاف نہیں کیا, اسے کبھی بخشا نہیں. اور عزیزان محترم یہی وہ وجہ تھی کہ جو لوگوں کے دلوں میں علی کی دشمنی کا سبب بنی تھی, علی کی عداوت کا سبب بنی تھی. اس لیے کہ علی نے ان کے بزرگوں کو قتل کیا تھا, احد میں, خندق میں, خیبر میں, تمام ممالکوں میں جو اسلام کے خلاف سرزمین عرب میں پیش آئے تھے. کہیں بھی منکر توحید سے علی نے سمجھوتا نہیں کیا. اور ظاہر بات ہے کہ معاملہ برابر کا ہوتا ہے, علی نے منکر توحید کو نہیں بخشا تو پروردگار عالم نے کہا کہ میں منکر ولایت کو نہیں بخشوں. تمہارے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتا. چنانچہ علی نے ذوالفقار سے منکرین توحید کو فنا کے ڈالا, اور غدیر میں جب ایک آنے والا آیا اور اس نے انکار ولایت کیا تو پروردگار عالم نے آسمان سے پتھر بھیج کے اس کا کام تھاما. اچھا اتر آپ نے پتھر اس کا کام تھاما. بات سمجھ میں آئی کہ علی نے مولود کعبہ خانہ کعبہ پہ جب حملہ کرنے کے لیے ابراہ آیا تھا, ابراہ آیا تھا تو اس کے لیے بھی تلوار نہیں استعمال کی گئی تھی, نیزے نہیں استعمال کیے گئے تھے, خنجر بھی استعمال کیے گئے تھے, بلکہ اس کے لیے بھی پتھر استعمال کیے تھے, البتہ پتھر کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں. تو آج تو گھر کو اٹھانے کے لیے ابراہ آیا تھا تو چھوٹی چھوٹی کنکریاں استعمال ہوئی, مولود کعبہ کا دشمن نحاس کے لیے نمرہ بن گیا تھا, یا اس کے لیے بڑا پتھر سے علی کے دشمن کو. مولا کائنات وہ کبھی منکر توحید کو عملی طور پر پورے واقعات تمام تفصیلیاں میں نے موضوع لے جائے گا. اور پھر قولی طور پر ایک مرد عرب آیا اور اس نے مولا سے سوال کیا کہ کئی فاس بیٹھا ہے, کئی فیا کئی فاس بیٹھا ہے امیر المومنین, آپ نے کس عالم میں صبح کی؟ مولا نے صبح تھی اس لیے ان لفظوں میں اصبح فانا الاول فانا الاخر فانا الباقی فانا الظاہر فانا بكل شيء عليم فانا احيي من اميت فانا حي لا اموت. جانا چاہتا ہے جانتا ہے میں نے صبح کی اس عالم میں کہ میں خیر بشر کا وسیلہ ہوں, اور اس کے بعد فانا اول فانا آخر, میں ہی اول میں ہی آخر, فانا باقی فانا ظاہر, میں ہی باقی میں ہی ظاہر, فانا بكل شيء عليم, اور میں تمام چیزوں کا علم رکھنے والا, فانا میں ہی مارنے والا, میں ہی زندہ کرنے والا, فانا حی لا یموت, میں خود ایسا زندہ جسے کبھی موت نہیں. اب اس نے سوچا کہ یہ تو صفات وہ ہیں جو پروردگار عالم کے لیے ہیں, علی اپنے لیے بیان کر رہے. جیسے ہی اس کے ذہن میں شبہ پیدا ہوا, اس لیے کہ والی کی معرفت نہیں رکھتا تھا. عزیزان محترم اس طرح کے جملوں اور اس طرح کے خطبوں کو پڑھنے کے بعد وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں توحید کے مسئلے میں جن کو علی کی معرفت نہیں, جو علی کو پہچانتے نہیں, علی کے پیغام کو پہچانتے نہیں, علی کے مشن کو پہچانتے نہیں, وہی گمراہ ہوتے ہیں. دادا مولا نے اپنے کلام پر سے ابہام کے پردے کو ہٹایا اور بتایا کہ پہچان لے میں نے پہلے کہا مسیح کو خیر البشر, اس کے باوجود وہ شک کر رہا ہے. انکل کا مطلب یہ ہے کہ میں اسلام لانے والوں میں سب سے ثابت ہوں, مجھ سے پہلے کوئی اسلام نہیں لایا. اسلام بتائیں ظاہری اسلامی والوں نے اسلام لانے پہلے کوئی اسلام نہیں پیدا، وانا الاخر اور میں ہی آخر ہوں. بہرحال یہ کہ پیغمبر جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو پیغمبر کی زیارت کرنے والوں میں سب سے آخری فرد میں ہوں، قبر پیغمبر سے سب سے بعد میں باہر آیا ہوں، میرے بعد پیغمبر کی کسی نے زیارت نہیں.
اور اس کے بعد جانا چاہتا ہے اہل باطن و اہل ظاہر کا مطلب ہے
اہل باطن،
میرا باطن علوم و معارف سے مملو ہے،
وعلى ظاہر
میں نے اسلام دم کے بھی چھوڑ کر قبول کیا ہے، کسی سے چھپ کے نہیں قبول کیا ہے.
وعلى کل شیء علیم،
پروردگار عالم نے مجھے اپنے علم کا مرکز بنایا ہے،
میں کسی بھی سوال کے جواب میں
لا ادری نہیں کہتا،
میں کسی بھی سوال کے جواب میں
کبھی عاجز نہیں ہوتا،
اور اس کے بعد کرنا ہوگی میں زندہ کرنے والا ہوں.
جانتا ہے میں اسلام کا مرکز توحید کا حق کا زندہ کرنے والا ہوں،
انا امید میں کفر و بدعت و نفاق کا قتل کرنے والا ہوں، انہیں فنا کرنے والا ہوں، انا خلیل اللہ یعقوب میں شہید راہ خدا ہوں جو جانے شہادت کی ایک بار مرتا نہیں زندہ رہتا ہے. سلام اللہ علیہ وسلم. اللہ علیہ وسلم.
اس بحث میں پڑھتے ہیں کہ جناب عباس معصوم تھے کہ معصوم نہیں تھے. عزیزان محترم, جو گفتگو بھی ایک لاحاصل ہوتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ معصوم کی تعریف کیا ہے؟ معصوم کی تعریف اس وقت ایک مذہب ہے کی طرف سے آتا ہوتا.
ان کو یقین و معرفت کی وہ عظیم ترین بلندیاں
جس کے بعد انسان اپنے آپ کو
اپنے ارادہ اور اختیار
سے گناہوں سے دور رکھے, معصیت سے, حکم خدا کی مخالفت سے کچھ نسبت بھی رچا سکے. اگر صرف اتنے ہی پہلو کو دیکھیں گے, کائنات کی تاریخ میں کوئی بڑے سے بڑا مخالف بھی ہو, اذنا ترین لرزش جناب عباس کے سلسلے میں دیکھا ہے, اذنا ترین لرزش. تو مانا کے اعتبار سے
یہ وہ افراد ہیں
کہ عصمت ان پر اطلاق بھی ہوتا ہے, لیکن ہم معصوم کہہ نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اصطلاحا معصومین انہیں کو کہا جاتا ہے جن کے لیے نفس مانی جاتی ہے. اس لیے ان کے لیے ایک الگ سے لفظ علماء نے ہمارے حوالے کیے, وہ لفظ محفوظ عن الخطا, گناہوں سے محفوظ, گناہوں سے محفوظ. یعنی ان کے یہاں کسی طرح کی لفظش کا کوئی تصور نہیں. جناب زینب
اصطلاحا معصومہ نہیں تھی
مگر محفوظ عن الخطا,
جناب علی اکبر اصطلاحا معصوم نہیں تھے
مگر محفوظ عن الخطا تھے,
جناب عباس اصطلاحا معصوم نہیں تھے
مگر محفوظ عن الخطا تھے. اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ علی کا خون ہے یہ سب پاس, اور جناب عباس کی عظمت یہ ہے
کہ جناب عباس کی پرورش
تین معصوموں کے زیر سایہ ہوئی ہے.
مولائے کائنات
امام حسن اور امام حسین, امام حسن اور امام حسین
تین معصوموں سے استفادہ کیا.
چنانچہ کربلا میں جناب عباس کی
وہی حیثیت ہے
جو رسول اللہ کی زندگی میں مولائے کائنات کی حیثیت ہے. یہ بات صرف ظاہری نہیں خلافت نہیں ہے بلکہ حقیقت حال ہے. عزیزان محترم, پیغمبر کی زندگی میں مولائے کائنات کو کون کون سے منصب عطا ہوئے تھے؟
جو اہم ترین منصب ملے تھے
ان میں سے ایک منصب علمداری کا منصب تھا.
جب بھی کوئی جنگ ہوئی
پیغمبر نے اپنی فوج کا سپہ سالار مولائے کائنات کو بنایا,
اسلام کا علم علی کے ہاتھ میں دیا گیا.
علم اس کو دیا جاتا ہے,
علم اسے دیا جاتا ہے
جس کے کردار کے ساتھ ساتھ, جس کے عقیدے کے ساتھ ساتھ,
جس کی صداقت پہ, جس کی دہری پہ, جس کی برابری پہ, جس کے جناب پہ, جس کے ذہن پہ
مکمل اعتماد اور اعتبار. مولائے کائنات اندر ہوا کرتے تھے. اب کربلا میں حسین ہے رسول اللہ کی جگہ پہ,
تو علی کی جگہ پہ
اگر کوئی ہے تو وہ عباس,
عباس علی کی جگہ پہ.
اور مولائے کائنات کو جو دوسرا منصب مولائے کائنات کو پیغمبر کی طرف سے عطا ہوتا, وہ منصب منصب سقائی, جس کا مکے میں دنیا بھر سے حاجی آتے تھے تو بنی ہاشم انہیں جو مترکیہ جسے کہتے ہیں
محسوس ہوتے,
جب حاجیوں کو پانی سے سیراب کیا جاتا تھا اور وہ اپنے ساتھ مشکوں چھاگنے بھر بھر کے منا اور عرفہ جاتے تھے, کوئی پیاسا نہ تھا. سقائی کا فریضہ بھی پیغمبر
علی کے سپرد کیا کرتے.
چنانچہ کربلا میں حسین نے بھی سقائی کا فریضہ اگر کسی کے ذمہ کیا تو وہ عباس تھے. جناب عباس کی عظمت اور فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جناب عباس ایسے شجاعت تھے, ایسے بہادر تھے. عزیزان محترم, یہ کوئی تعجب کی بات ہے؟
وہ عباس جس کی رگوں میں علی کا خون ہو
اور جو جناب ام البنین کے بطن سے پیدا ہوا ہو,
وہ ام البنین
جو ایک بہادر قبیلے کی خاتون, جناب عباس کے لیے تلوار چلانا بہادری کا مظاہرہ کرنا, ہزاروں کے لشکر کو تحقیق کر دینا, فوج کو تبارا کر دینا, یہ کمال کی بات نہیں ہے
بلکہ عاصم کا بہادری کا کمال وہ ہے
جس کا مظاہرہ عباس نے کربلا کیا. وہ مظاہرہ کیا ہے عزیزان محترم؟ بازو کی مشیاں کہہ رہی ہیں عباس
اے حسین کے قاضی
بڑھ کر حملہ کرو. فوج کا کام تمام کر دو. لیکن حکم امام کہہ رہا ہے خبردار میرے غازی قبضۂ دربار کے ہاتھ میں. جناب عباس کو اجازت نہیں ملی اور اس کا یقین جناب عباس کو کب ہو گیا؟ چار محرم الحرام جب شبر نے فرات کے کنارے سے امام کے خیمے ہٹائے جانے کا مطالبہ کیا. اس سے پہلے جو منزلیں تھیں کئی مواقع پر جناب عباس کو امام نے روکا اور یہ کہہ کے ہوگا کہ بھیا عباس تمہیں کربلا کے لیے دفن کرنا. آج آٹھ محرم ہے حسین کی اسی غازی کا تذکرہ کرنا ہے اور ماتم کرنا ہے. یہ چراغ بالکل ہو چکے ہیں سو بار فلا کرنا اور بن گیا بس چند کلمات. مدینہ کی حرمت آیا نہ ہونے دو تمہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کیا ہے بابا نے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ جب ولید نے امام کو اپنے دربار میں بلایا اور جزیر کی بیعت کا مطالبہ کیا. امام نے کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا اور اگر تو یہی چاہتا ہے کہ اس مسئلے کو زیر بحث لایا جائے تو کل مسجد میں آنا اور وہاں میں اس کو گفتگو ہوگی. مروان رحیم بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ ولید حسین سے اسی بات بیعت لے اور اگر انکار کرتے ہیں تو ان کا سر قلم کر دے اس لیے کہ اگر حسین یہاں سے چلے گئے تو تم ہی کر دے پانا پا سکے گا. جس وقت مروان نے جملہ کہا امام پہ جناب کی کیفیت تاری ہوئی اور کہا کہ عیب پہ سرے مر جانا
اے سرے کے فضل تیری وجہ
تو حسین سے زبردستی بیعت دے. امام کی آواز بلند ہوئی تھی کہ اٹھارہ جمانہ میں بنشا شروع نبی کی شہادت کی خبر
جناب عباس نے اجازت دی مولا اجازت دیجیے
میں کوفہ جا کے مسلم کے قتل کا انتظام کروں گا. امام کا بھیا عباس بھی کربلا
تمہیں کربلا میں اپنی جوہر دکھا دے
تو ہر موقع پر ہر مرحلے میں غازی کو یہی کہا کہ کہہ کر اتار گیا کربلا کربلا کربلا. لیکن امام مولا
جب کربلا آئی اور شرک نے مطالبہ کیا کہ حسین
دشمنوں کے درمیان سب میں اس کی وجہ ہے
بعد مولائے کائنات کے آپ کا ہے. پورا بات کیا بیان کیا کہ انہوں نے ایک دن جناب عزیز سے کہا کہ بھیا جی ہمیں کسی شجاع بہادر طبیلے کی خاتون کے بارے میں بتائیے جس سے بیعت کروں اور اس سے وہ بچہ پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے بعد.
Thank you.
چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو جائے. اب یہاں سے میں مسائل جلال عباس کی زبان سے بیان کر رہا ہوں. ہمارے علماء میں سے جن کا نام ہے سید عبدالرزاق موسوی مکرم, انہوں نے مختار حسین بھی لکھا ہے اور جناب عباس کے حالات کے سلسلے میں خصوصی ایک کتاب الگ سے تحریر فرمائی ہے. چنانچہ اسی کتاب میں یہ واقعہ درج ہے کہ کسی زمانے میں کربلا میں اس زمانے میں ایک مرجع ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا سید ابراہیم بدری. حالانکہ جناب عباس میں مجلس ہو رہی تھی, جناب عباس ابراہیم تزویری مجلس میں موجود تھے. ذاکر ممبر پہ گیا اور اس نے جناب عباس کے مسائل پڑھے اور جناب عباس کے مسائل میں آنکھوں میں تیر لگنے کا واقعہ ہوا. ایسے مسائل ایسے واقعات کہ جن کی سند زیادہ کافی نہیں ہے اور وہ دلوں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں, انہیں پڑھنے سے گریز کیا کیجیے. یہ واقعات خواہ میں پیش آیا لیکن جناب سید ابراہیم تزویری جب اپنے گھر واپس آئے رات کا وقت ہوا اور وہ بستر صاحب میں سونے کے لیے لیٹے, ادھر آنکھ لگی تھی کہ سید ابراہیم تزویری نے یہ صاحب دیکھا کہ ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے سید ابراہیم تصویری سے صاحب کے حالت میں یہ سوال کیا کہ اے سید ابراہیم تم تو کربلا میں موجود نہ